السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 127. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کثرت سے بیان کیا گیا ہے. اس بارے میں جو ریسرچ بتائی جاتی ہے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70 جگہ سے زیادہ، یا 70 جگہ 70 ٹائمز اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے یا ان کا نام لیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اتنی کثرت سے یہ واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا سامنا جس بادشاہ سے، جس ظالم اور جابر بادشاہ سے تھا، اس میں اکڑ، غرور، تکبر، وہ تمام چیزیں پائی جاتی تھیں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو مکہ میں پھیلا رہے تھے، اور سرداران قریش ان کا بھی رویہ تقریباً اسی طرح سے تھا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ واقعے کے ذریعے سے تقویت پہنچائی گئی، ان کے دل کو مضبوط کیا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پیغمبر یہی ساری تکالیف اٹھا چکے ہیں، ایسے ہی تمام واقعات ان کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں، لہذا دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور فوراً سجدے میں گر گئے، اب یہاں پر یہ واقعہ اتنا کہہ کر ختم کر دیا گیا. اب مزید تفصیل نہیں بتائی گئی کہ آیا وہ جادوگروں کے ساتھ بعد میں معاملات کیا پیش آئے. اب یہاں پر ہم قوم فرعون کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سردار تھے، ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، وقال الملأ، سردار، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دربار میں سرداران قوم کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا اور اس کی قوم کو بھی کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے پھریں، اور تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں. اس سے ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یزرکا و آلیہتکا، اور تجھ کو چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف فرعون ہی کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، وہاں پر اور بھی کوئی معبود تھے، جس کا ذکر ہمیں مصر کی اگر ہم تاریخ پڑھیں اور آج بھی جو وہاں سے کتبے وغیرہ برآمد ہوئے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اور بھی دوسری چیزوں کو بھی پوجتے تھے. تو اس نے جواب دیا کہ قالا سنقتل ابناءہم، ان قریب ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر مضبوط اقتدار رکھتے ہیں، یا ہماری گرفت ان کے اوپر مضبوط ہے، یا ہم ہی ان کے اوپر موجود ہیں. تو اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ وہ دور تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد والا دور. ایک وقت تو وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں ایک اور فرعون موجود تھا جس کا نام رامسیس بتایا جاتا ہے. رامسیس ثانی کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ اس کا بیٹا تھا جب اس نے دوبارہ یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے. اور دراصل یہ کس لیے تھا؟ تاکہ وہ بنی اسرائیل کی نسل ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل ایک طرح سے ختم ہو جائے، نسل کشی کرنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ سیم یہی سچویشن آج خود بنی اسرائیل کر رہے ہیں عربوں کے ساتھ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ عربوں کی وہاں سے، فلسطین سے، نسل ہی ختم ہو جائے. تو ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے، مدت عمل ہوتی ہے، اور جب اس قوم کی مدت عمل یا اس کے زندگی میں یا اس کے عمل میں جتنی مقدار اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، چاہے وہ فساد کرتی ہے یا خیر خواہی کرتی ہے، جب اس کو پوری ادا کر دی جاتی ہے، مہیا کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور یہ دراصل قوم فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا تھا، نتیجے کا وقت آ گیا تھا، جسے قرآن نے امتوں کی اجل سے تعبیر کیا ہے. ہم اجل کا لفظ بار بار پڑھتے ہیں نا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب اس سورت کے شروعات میں آیت نمبر 34 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اجل کیا ہوتا ہے. تو بہرحال فرعون کی ہلاکت کا وقت آ چکا تھا. اگر اعمال نیک ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے، تو اس قوم کی پھر ترقی اور فلاح ہوتی ہے اور وہ ہلاک ہونے سے بچ جاتی ہے. لیکن جس قوم کے اعمال ہی فساد کی طرف جائیں، یا وہ قوم مزید بگڑتی چلی جائے، فساد فی الارض کرے، تو اس صورت میں یہ قانون الہی ہے کہ ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح سے ہلاک کر دیتا ہے یا تباہ اور برباد کر دیتا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، وہاں موجود نہیں رہتا. اور بعض اوقات ہمیشہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو محکوم قوم ہوتی ہے، جس کو دبایا جاتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، جس کو حقیر اور کمزور سمجھا جاتا ہے، ایک وہی وقت ہوتا ہے کہ وہی قوم جو حقیر سمجھی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کو حاکم بنا دیتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، آپ ہم سب دیکھتے آئے ہیں. تو ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ قوم یعنی بنی اسرائیل دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے. کتبہ بھی ملا ہے، مصری کھدائی جو ہوئی ہے، اس کے آثار کی کھدائی، اس دوران ایک کتبہ ملا تھا جس پر لکھا ہوا تھا. اور یہ جو دوسرا فرعون تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے جس کو دعوت دین پیش کی، دراصل اس فرعون کا نام منفتح بتایا جاتا ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس نے اپنے کارناموں کا ذکر کیا، اور بعد میں یہ لکھا کہ اور اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج تک باقی نہیں. یعنی اس قدر وہ مومنوں کو یا مسلمانوں کو یا بنی اسرائیل کو اس وقت وہ آزار دیتے تھے، اس میں مبتلا کرتے تھے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ بھلا تم چھوڑ دو گے ان کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں چھوڑیں گے تو نہیں، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے عذاب دیتے رہیں گے. یہاں پر فرعون اور موسیٰ، یہ جو لفظ آیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اتذر موسیٰ، کہ تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو و قومہ اور اس کی قوم کو. تو دراصل یہ جو موسیٰ کا لفظ ہے، آج یہودی اس بات کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں اور ریز کرتے ہیں کہ موسیٰ کا لفظ دراصل ہیبرو زبان سے ہے، عبرانی زبان سے. لیکن یہ بات آج ثابت ہو گئی ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ کچھ کدبے برآمد ہوئے ہیں، کیونکہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس کے 3000 سال کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور آپ کی بعثت کے وقت کہا جاتا ہے کہ ایجپشن زبان بالکل مردہ ہو چکی تھی، ناپید ہو گئی تھی. اب آج کے دور میں کچھ عرصہ پہلے اور ابھی بھی کچھ کتبے برآمد ہو رہے ہیں مصر کی کھدائی سے، آثر قدیمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو کھدائی سے کچھ جو اسکرپٹ برآمد ہوئے ہیں، کچھ جو لکھی ہوئی چیزیں ایسی برآمد ہوئی ہیں جس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایجپشن فونٹ ہے اور اس زمانے میں اس طرح سے لوگ لکھا کرتے تھے. اور اس پر جب ریسرچ کی گئی تو اس ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ دراصل یہ ایجپشن لفظ تھا، ایجپشن زبان تھی یہ، جو کہ ختم ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. تو موسیٰ یہ لفظ عبرانی نہیں ہے یا ہیبرو نہیں ہے، کیونکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ہیبرو لفظ ہے، لیکن یہ ہیبرو لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرانی زبان کا بھی نہیں ہے، بلکہ ایجپشن زبان کا لفظ ہے. تو اس سے معلوم ہوا ہم کو کہ یہ ایجپشن زبان کا لفظ ہے موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ڈسکرائب کیا ہے قرآن میں، سورۃ طہٰ میں بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے باسکٹ میں ڈال دیا، اور وہ باسکٹ کو انہوں نے دریائے نیل میں ڈال دیا، چھوڑ دیا، وہ باسکٹ بہتی ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہنچی، یعنی دشمن کے سامنے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب باسکٹ میں ڈالا گیا، تو جہاں سے بچانے کے لیے ان کی والدہ نے ان کو ڈالا تھا، وہ وہیں پہنچی، اور وہاں کی جو کوئین تھی یعنی حضرت آسیہ، انہوں نے اسے پا لیا باسکٹ کو. اور جب وہ لفظ بتایا گیا ان کی زبان کے زبان سے، حضرت آسیہ کی زبان سے، کہ یہ بچہ ہے، تو اس کے لیے ولدن کا لفظ آیا ہے، اور ولدن کا اگر ٹرانسلیشن کرے تو وہ موسیٰ ہوتا ہے. اور ولدن عربی زبان میں نیو بورن بیبی کو کہتے ہیں، بالکل جو پیدا ہوا ہوا بچہ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، اس کی جان کی ڈر سے اس کو اسی وقت دریا میں ڈال دیا. تو بہرحال ولدن نیو بورن کو کہتے ہیں، اور موسیٰ ایجپشن لینگویج میں نیو بورن کو کہا جاتا ہے. جیسے حضرت آسیہ کہتی ہے نا کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، تو ولدن کا لفظ دراصل نیو بورن ہے اور یہی ایجپشن لینگویج میں موسیٰ استعمال ہوتا ہے، آج آثار قدیمہ کی خدائی سے بات ثابت ہوئی ہے۔ اور 3000 سال تک یہ ایجپشن لینگویج دراصل ختم ہو گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، اور چونکہ اس زمانے میں وہاں کا جو کنگ تھا وہ فرعون تھا، فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ کو اڈاپٹ کیا، وہاں سے لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو بچہ بنا کر رکھیں۔ تو ولدن کا لفظی ترجمہ موسیٰ ہوتا ہے اور موسیٰ کا ترجمہ عربی زبان میں ولدن ہوتا ہے، اور تقریباً 70 جگہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا وجہ ہمیں نظر آتی ہے اس کی؟ بہت اہمیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کبھی ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اتنی کثرت سے کیوں بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ دوسرا لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس واقعے میں، فرعون کا لفظ پڑھ رہے ہیں۔ فرعون دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ را عین را، دراصل یہ وہ لوگ اپنے دیوتا کے لیے کہا کرتے تھے یہ لفظ، اور اس کا لقب فارا ہوا کرتا تھا، پھر یہ عبرانی میں فراؤ ہو گیا، فراؤ یا فاراؤ، اور عربی زبان میں اس کو فرعون کہا جانے لگا۔ را عین سے نکلا تھا، پھر جو اس کا اوتار ہوتا تھا اس کو وہ فرعون کہتے تھے، سورج کو وہ اصل دیوتا مانتے تھے اپنا، تو سورج دیوتا کا جو اوتار کہلاتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، پھر عربی زبان میں قرآن میں اس کا نام پھر فرعون آیا۔ تو یہ دونوں نام کا ڈسکشن تھا۔ تو بہرحال اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے بچوں کو یعنی بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یورثھا من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے یا اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ آیت بہت غور کرنے کے قابل ہے۔ آج ہم سوچیں ذرا کہ ایک زمانہ تھا کہ 2/3 ورلڈ اسلامی ورلڈ کہلاتا تھا، یعنی اسلامی حکومت اتنی دور دور تک قائم تھی دنیا میں، دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ایک ایک ملک جو ہے وہ نکلتا گیا اور غیروں کے قبضے میں آتا گیا۔ اسپین کی جو ہسٹری ہے وہ تو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ ایک اسپین ہی کیا، اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں ہسٹری کے یا تاریخ کے جو واقعات ہیں جو دل آزردہ کر دیتے ہیں، کہ ایک وہ دور تھا کہ مسلمان فتح پر فتح حاصل کرتے جا رہے تھے، زمین فتح ہوتی جا رہی تھی اور کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی، اور ایک آج کا دور ہے کہ آج مسلمان سکڑتے سکڑتے سمٹتے چلے جا رہے ہیں اور پھر وہی عرب تک محدود رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ اس میں سے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور پھر والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو بہرحال متقین کی ہی کے لیے ہے، جو نیک لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آج دنیا میں کسی کو کچھ ملتا بھی ہے تو اس میں گھبرانے کی یا دل آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں انجام تو متقین ہی کے لیے فائدہ مند رہے گا، انہی کے لیے انعام اور اکرامات رہیں گے۔ تو یہ جو اصول دیا گیا ہے، یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری میں کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالی نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا جہاں وہ بحیثیت غلام رہا کرتے تھے، اس زمین کے وہ لوگ وارث بن گئے، اور وہ زمین سونا اگلتی تھی، یعنی اس قدر خزانے تھے اس زمین میں بھرے ہوئے۔ فرعون کی جو زمین تھی یعنی مصر اس وقت کا جو شہر تھا یا ملک تھا، خزانوں سے بھرا پڑا تھا، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا مال و دولت، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو اصول ہمیں یاد رکھنا ہے، جو قانون ہمیں دیا گیا ہے، وہ قانون کیا ہے کہ دو چیزوں کو ہم دھیان میں رکھیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، ایک اللہ سے مدد مانگنا اور دوسرا صبر۔ یہ دو اصول ہمیں دیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم اصول ہیں کہ اگر صبر کرتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ آپ دیکھیں مکہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک صبر کیا، اور کوئی ایک تکلیف نہیں تھی ان کو، بلکہ ہر قسم کی تکلیف تھی ان کو، ذہنی، جسمانی، ہر طرح سے ان کو ستایا گیا، نفسیاتی طور پر بھی، لیکن ان لوگوں نے وہاں صبر کیا، اور اس صبر کا نتیجہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو کامرانی سے نوازا۔ تو یہ قانون جو ہے وہ یاد رکھنے کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور صبر کیا جائے۔ اور صبر کیا ہے دراصل؟ کیونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم صبر کرو، امید ہے یہ عنقریب تمہارا رب تمہیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو جب بنی اسرائیل نے ان کی بات مانی موسیٰ علیہ السلام کی تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، بس اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کی راہ میں جمے رہنا ہے۔ تو جو بھی جماعت، جو بھی ٹیم بظاہر دنیاوی ساز و سامان سے بری نظر آتی ہے، کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سر و سامان ہی نہیں ہے، اگر ایسی قوم، ایسی جماعت ہمت نہیں ہارتی اور ڈٹی رہتی ہے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتی ہے اور مشکلات کا سامنا کرتی ہے، اس کے مقابلے کے لیے جمی رہتی ہے، تو وہی قوم، وہی جماعت، وہی ٹیم اس زمین کی وراثت کے مستحق ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا۔ یعنی استعانت باللہ، اللہ کی مدد، اللہ سے مدد چاہنا، پر جمے رہنا اور صبر، تو یہ اس راہ کا اصول ہے دراصل۔ اور پھر انجام کار متقیوں کے لیے ہے، یعنی جو جماعت برائیوں سے بچنے والی اور عمل میں پکی ہوگی بالآخر کامیابی اسی کے لیے ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے باغ ڈور اگر کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ متقین کی جماعت ہونی چاہیے، نیک اور صالح لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے، اسی سے زمین پر دنیا میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ ادروائز اگر حکومت یہ باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اللہ کے نافرمان ہیں تو بھلا آپ بتائیے کہ کیسے خوشحالی آئے گی۔ تو یہاں پر انجام کار متقین ہی کے لیے بہتر ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، یعنی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ قالوا اوذینا، یعنی ہمیں عذاب دیا جاتا رہا، تکلیف دی جاتی رہی، اذیتیں دی جاتی رہی، من قبل اس سے پہلے، انت آتینا، یعنی تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب دیے جاتے رہے یا ہم اذیت دیے جاتے رہے، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، عسى ربكم، امید ہے یہ ان قریب تمہارا رب، یعنی امید ہے یا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فینظر کیف تعملون، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہے گا کہ پھر تمہارے عمل کیا تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کا ایک عمل کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ قوم اپنے عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ وہ نیک ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، ورنہ پھر اس قوم کا وہی حال ہوتا ہے جیسے کہ پھر بنی اسرائیل سے پہلے فرعون کا ہوا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک اور طریقہ کار ہے کسی بھی قوم کو آزمانے کا یا اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کا۔ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے ایسی قوموں کے لیے اور آزماتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو تنگ حالی میں یا چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر آزماتا ہے۔ ان آیات سے دراصل سبق سیکھنا ہمارا مقصد ہے۔ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ان کو آزمایا کہ شاید اس بنا پر وہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں۔ لیکن جب بھی کوئی اچھا وقت آتا تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے اپنے خود کی کوششوں کی وجہ سے ہے یا اپنی ایبلٹی کی بنا پر ہے، اور اگر برا وقت آتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہم پر، ان کی وجہ سے نحوست چھا گئی ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی سوچ دراصل انسان کو توہم پرستی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اگر وہ فلاں ہمارے سامنے نہ آتے تو ہمارا دن اچھا گزرتا، اگر وہ بلی راستہ نہ کاٹ جاتی تو ہمارا دن اچھا گزرتا۔ تو قوم فرعون وہ لوگ بھی یہ سوچنے لگے کہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں دراصل یہ فرعون کے لوگ کہنے لگے کہ یہ قوم موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی وجہ سے آ رہی ہیں مصیبتیں ہم پر. تو یہ جو طویر کا لفظ ہے یہ دراصل پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے زمانے میں، عرب کے زمانے میں، پرندوں کو اڑا کر فال نکالی جاتی تھی، اور اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ وہ کام ہمیں کر لینا ہے، اور پرندہ اگر بائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ وہ کام ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اس وقت مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے پھر یہ لفظ فال کے لیے استعمال ہونے لگا، شگون لینے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا طویر کا لفظ. تو وہ کہتے کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ یہ تو ہمارے خود ہم اس کے مستحق تھے، اسی لیے اچھا زمانہ آیا، اور برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہراتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. یعنی آپ ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ جب اعلان یہ نشانیاں آنے لگی سامنے تو انہوں نے اس کو دیکھ کر بھی کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 13-14 میں، فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. یعنی جب ہماری نشانیاں اعلانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا. تو یہ بھی ان کی ہٹ دھرمی تھی، ان کا غرور تھا کہ وہ اس چیز کو، ان عذاب کو بھی جادو قرار دے رہے تھے، جبکہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اس بات کو کہ بھلا جادو کے زور سے کوئی عذاب تو نہیں لائے جاتے اس طرح سے کہ پورے کے پورے ملک کو اس میں گرفتار کر دیا جائے، پورے ملک میں قحط پڑ جانا، زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی ہونا، یہ کسی جادو کا کرشمہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بھی جادو ہے، اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو کوئی بھی نشانی لے آ، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، نہیں کوئی تو کوئی بھی جادو کر لے، کسی بھی طرح ہمیں مسحور کر لے، آخر ہم تیری بات نہیں مانیں گے. فارسلنا الیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادیع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا. طوفان کا لفظ عربی زبان میں بھی طوفان استعمال ہوا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، والجرادہ والقملہ والدفادیہ، یہ تینوں الفاظ تھوڑے سے آپ کو نئے لگیں گے. ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، دفادیہ میڈک نکالے، ودما اور خون، آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، یعنی ون بائی ون یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں. اور یہ کس طرح سے واقعات پیش آئے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اگر ہم تورات اور پرانی تاریخ کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو اس کو سامنے رکھ کر یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ان کے اوپر عذاب بھیجے. اور ان کی سوچ کیا تھی کہ جب بھی عذاب آتا تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا ہے. جب برے دن آتے تو موسیٰ علیہ السلام کو متعون کرتے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم یہ برے دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں، اور اپنے گناہوں کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اصل نحوست کے اسباب کیا تھے، خود ان کا گناہوں میں مبتلا ہونا. پہلے تو قحط اور خشک سالی سے ان کو آزمایا گیا، لیکن اس پر بھی انہوں نے سمجھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے، یعنی جان بوجھ کر کہنے لگے حالانکہ وہ جانتے تھے. اس کے بعد طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب ان کے اوپر یہ کے بعد دیگرے آیا. کہا رہا کہ اس خشک سالی کے بعد اللہ نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اور اس سے ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگیں. تب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے رب سے دعا کریے، اگر بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئیں تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بارش رک گئی اور فصلیں بھی بچ گئیں، لیکن پھر وہ لوگ اپنے عہد سے پھر گئے. پھر اس سزا کے طور پر اللہ نے پکی ہوئی تیار فصلوں پر ٹڈیوں کے دل بھیج دیے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہا. جب اس دعا سے نجات مل گئی ان کو، تو انہوں نے غلہ کاٹ کر اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا اور پھر اکڑ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرے کردہ غلے میں سرسری کا عذاب بھیج دیا. قرآن میں دراصل جو کمل کا لفظ آیا ہے، جو چھوٹے چھوٹے جانداروں مثلاً چیچڑی، مچھر، جوئیں، سرسری اور ایسے ہی دوسرے چھوٹے کیڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے جو سرسریاں تھیں، یا جو بھی آپ سمجھ لیں اس کو، ہو سکتا ہے مچھر ہو، جوئیں ہو، یا گیہوں کے اندر کا جو کیڑا ہوتا ہے، کیونکہ کمل کا لفظ ہے. اس سے کیا ہوا کہ جو ان کا ذخیرہ تھا غلے کا، اب جب اس میں یہ کیڑا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ سارا کا سارا غلہ خراب ہو جائے گا. اب یہ صورتحال دیکھ کر وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی اور پھر ایمان لانے کا عہد کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ عذاب دور ہوا تو پھر ان لوگوں نے عہد شکنی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کی اس قدر بہتات کر دی کہ جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھتے ہر طرف سے مینڈک ان کے اوپر چڑھاتے، کبھی کھانے میں گر پڑتے، کبھی سالن کے برتن میں، کبھی ان کے کھانے کے لیے کھولے ہوئے منہ میں اور پانی پینے لگتے تو وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا. لہذا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا. یعنی مینڈکوں کے بعد خون کا عذاب آیا کہ پانی پینے لگتے تو وہ پانی بیک وقت ان کو ایسے لگتا جیسے کہ کسی کا خون ہو. اور تورات کے بیان کے مطابق جو دریائے نیل تھی وہ پوری کی پوری سرخ ہو گئی، یعنی خون کا رنگ اختیار کر لیا تھا اس نے بھی. ان سارے معجزات کو، ان ساری چیزوں کو وہ جادو ہی سمجھتے رہے. ایک اور واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے جو آگے اس میں بتایا گیا آیت میں، کہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نشانیاں بھیجی لیکن ان لوگوں نے کیا کہ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کہ ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ تھی ہی مجرم قوم. ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت ان الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اب کیا کہنے لگے، جب بھی ان کے اوپر کوئی بلا نازل ہوتی تو کہتے کہ اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اب کہ اگر تُنہیں ہم پر سے عذاب ٹلوا دیا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا. یہاں پر جو رجز کا لفظ آیا ہے کہ الہم الرجز، یا پھر نیچے بھی آیا ہے کہ لئن کشفت ان رجزا لنؤمنن لک، کہ ہم تیرے لیے ایمان لے آئیں گے اگر تم نے ہم سے عذاب ہٹا دیا. تو رجز کے معنی کو کچھ مفسرین نے تعاون سے اس کو منطبق کیا ہے، اور ایک حدیث سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے. فرعونیوں پر یہ چھٹا عذاب تھا، جب تعاون ان کے اوپر نازل ہوا اس کا عذاب تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے اور ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر شام کی طرف نکل جائیں. چونکہ فرعون اپنی پریشانی میں مبتلا تھا، یعنی اس کی قوم کے لوگ مر رہے تھے، لہٰذا وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب نہ کر سکا، اسی لیے تھوڑا اس کو دیر ہو گئی تعاقب کرنے میں، اور اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کی طرف پہنچ چکے تھے. اب پھر جب ان کا وقت پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹاتا رہا پھر عذاب دیتا رہا، اور جب معلوم ہو گئے کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور اس سے بے پرواہ ہو گئے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا، لیکن بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بھی لیا ہے کہ بنی اسرائیل خود سرزمین مصر کے مالک بنا دیے گئے. اب اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، بہرحال چاہے ان کو مصر کا مالک بنا دیا گیا یا شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا گیا، کیونکہ اب تو کوئی قوم تھی ہی نہیں. فرعون تو غرق ہو چکا تھا، اس کے ساتھ اس کا لاؤ لشکر بھی غرق ہو گیا. تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل میں کہ وہیں رہ گئے ہوں مصر میں، اور کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف چلے گئے ہوں. تو جو لوگ وہاں رہ گئے وہی اس زمین کے وارث بنے. پھر یہاں پر اللتی بارکنا فیہا، یعنی اس زمین کا وارث بنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب میں برکت عطا کی تھی، اور اس سے مراد دراصل فلسطین ہی کا علاقہ ہے۔ اور کیوں اس کو، اس زمین کو برکت والی زمین کہا گیا؟ کیونکہ یہ انبیاء کا مدفن اور مسکن رہا ہے، یعنی یہاں پر انبیاء، کثرت سے انبیاء آئے، انبیاء یہاں پر دفن بھی ہوئے اور انبیاء کے رہنے کی جگہ بھی تھی، اسی بنا پر اس کو مبارک سرزمین کہا گیا۔ اور ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس سرزمین سے مراد ملک شام ہے، اور اس سے فلسطین بھی مراد لی جاتی ہے۔ اور شام کیوں مراد دیتے ہیں؟ کیونکہ شام کا جو علاقہ ہے، کہا جاتا ہے کہ نہایت ہی سرسبز و شاداب ہے، بہت ہی خوش منظر اور زرخیز ہے، زیتون کی کثرت سے درخت پائے جاتے ہیں یہاں پر۔ جب یہ علاقہ خاص طور سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، ویسے تو ابھی بھی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہاں پر اتنے زیادہ زیتون کے کارخانے تھے جس سے تیل بنتا تھا، کثرت سے یہاں پر ریشمی کپڑا بننے کے کارخانے تھے، کیونکہ بہت ہی خوشحال ملک اور شہر تھا یہ، اسپین اور سیریا خاص طور سے، کثرت سے زیتون کے تیل کے کارخانے تھے، اور اس زیتون کے تیل کے کارخانوں سے جو انک بنتی تھی وہ سب سے بہترین انک مانی جاتی تھی، اور اس زمانے میں کتابت کے لیے وہی انک استعمال کی جاتی تھی، سب سے ایکسپینسیو اور سب سے اچھی ہائی کوالٹی کی انک مانی جاتی تھی وہ، جو زیتون کے تیل سے نکلتی تھی۔ تو یہ ملک چونکہ زرخیز اور شاداب ہے، اس لیے بھی اس کو برکت والا کہا گیا۔ اور جو اس کی باطنی برکات ہیں وہ یہ کہ اس میں انبیاء کا مسکن اور مدفن، یعنی بہت سارے انبیاء یہاں پر آئے، ان انبیاءوں کی یہاں پر قبریں بھی ہیں اور وہ لوگ یہاں پر رہتے بھی تھے۔ پھر بنی اسرائیل نے دریائے کلزم کو پار کیا، اور 40 برس تک صحرائے تیہ میں یہ لوگ سرگرداں پھرتے رہے، وادی تیہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی وہاں پر، اور یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، انہوں نے مل کر، ان کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر، امالقہ جو ایک قوم تھی اس سے جہاد کیا، اور اس میں انہیں فتح ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور بنی اسرائیل اس طرح سے اپنے آبائی وطن ملک شام کے وارث بن گئے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون تو غرقاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معجزہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ دو حصوں میں بٹ جائے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے کسی نے روک کر پانی کا پہاڑ بنا دیا ہو، اور بیچ میں سے خشکی کا راستہ بنا دیا گیا۔ کتنے زیادہ معجزات دیے گئے نا بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، بعض اوقات پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے معجزات ان لوگوں کے سامنے پیش آئے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو، پیدا ہوتے سے ان کو باسکٹ میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو ان کو بچانا مقصود تھا، ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو دریا میں ڈالیں تو ایسے لگتا ہے جیسے دریا کے سمندروں کی موجوں میں ہی وہ گم ہو کر رہ جائے گا، ڈوب جائے گا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا بھی کہاں اس بچے کو، اسی دشمن کے گھر میں جس کے ڈر سے اس بچے کی ماں نے اس کو باسکٹ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جسے بچانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے گھر میں پرورش کرائی، سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود سے اگر اللہ تعالیٰ کو ڈالنا ہوتا تو فرعون کے دل میں ایمان کی لہر ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے، فطرت سلیم، اور اللہ تعالیٰ نے جو عہد الست میں تمام انسانوں سے جو وعدہ لیا تھا، ان کی ذریت سے، ان کی روحوں سے، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، سب نے کہا تھا کہ اپنے رب کی، ایک رب کی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اندر فطرت میں رکھ دی ہے۔ اب جو فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اس چیز کو پہچان لیتی ہے اور ایمان لے آتی ہے، اور جس فطرت کے اندر کجی ہے یا جس کا دل سلیم التبع نہیں ہے، پھر وہ اسی روش کو اپنائے رکھتا ہے، یعنی کجی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو معجزات ہی معجزات ہمیں نظر آ رہے ہیں تمام واقعات میں۔ اور یہاں پر اس زمین کا وارث بنا دیا گیا، تو وجہ جو بتائی گئی کہ بما صبروا، ان کے صبر کی بنا پر، جو انہوں نے صبر کیا، تو اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آنن فانن نہیں ہو جاتی۔ قوموں کا عروج و زوال، شکست اور فتح، کامیابی اور کامرانی یا ناکامی، کوئی بھی چیز فوراً ہونے والی نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے عروج بھی فوراً نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بھی پہلے بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں، بہت پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، بہت قسم کے، اس کے بعد کہیں جا کر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو کیونکہ بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کر دیا، اور اسی سرزمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ کیا لفظ آتے ہیں وہاں پر؟ یارشون کا بھی لفظ آیا یہاں پر، کہ تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی ہو سکتا ہے بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہوں، جیسے اہرام مصر انہوں نے بنایا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی وہ جو کھنڈرات باقی ہیں، بہت ساری اس وقت کی یادگاریں موجود ہیں ابھی بھی، ہو سکتا ہے ان کے محل اونچے اونچے ہوں، تو جو کچھ وہ چڑھاتے تھے وہ سب کچھ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، یا اسی کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. آگے دیکھیے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا، اور گزار دیا ہم نے، جاوزنا گزارنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر عربی زبان میں پاسپورٹ آفس کو جوازات کہتے ہیں. اور پاسپورٹ کس کام میں آتا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا نا، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر نہیں کر سکتے. تو پاسپورٹ کیا کرتا ہے، ہمیں گزارتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ہمیں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو وہی لفظ وجاوزنا بھی بنی اسرائیل، ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو کہاں سے، البحر سمندر سے، بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا. پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. ایسے لگتا ہے نا یہ جملہ پڑھ کے، جیسے بچے کہتے ہیں کہ امی ہمیں بھی وہ کھلونا دلا دیجیے جیسے فلاں فلاں کے پاس ہے، ہے نا، بچے ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر کوئی کھلونا دیکھ کر آئے، کوئی اچھی چیز دیکھ کر آئے، فوراً گھر آتے ہی فرمائش کر دیں کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی دلا دیجیے. تو جیسے بت کی بات ایسے کر رہے ہیں اور الہ کی بات ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی کھلونوں کی بات ہے، کہ کوئی کھلونا دلانے کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یعنی اتنا سب کچھ کیا، بھی اتنے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس بنا پر وہاں سے نکال کر لایا گیا تم کو، اور تم پھر اسی گڑھے میں گرنا چاہتے ہو. یہ جو بنی اسرائیل کی ذہنیت تھی، دراصل یہ مصر کی غلامی نے ان کو ایسا کچھ بگاڑ دیا تھا، ان کی اسی بات سے اس کا اندازہ آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے 70 برس بعد موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون تھے، ان کی آخری تقریر میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے، جو وہ اپنے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. تو دیکھا آپ نے کہ اس وقت ان 70 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی گوشالہ پرستی اور بتوں کو پوجنے کی وہ عادت پائی جاتی تھی. تو 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں رہے، 28 سال تک حضرت یوشع بن نون کی تربیت اور رہنمائی میں زندگی بسر کی. اس کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکی جو فرعون مصر کی بندگی کے دور میں ان کی رگ رگ کے اندر سما گئی تھی. تو پھر بھلا کیسے ممکن تھا کہ مصر سے نکلنے کے بعد فوراً ہی جو بت قدر سامنے آ گیا، اس کو دیکھ کر ان کے بگڑے ہوئے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں نے فرمائش کر دی اور ان کی پیشانیاں اس آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے بیتاب ہو گئیں، جیسے کہ وہ اپنے پہلے پرانے آقاؤں کو دیکھ کر آئے تھے، کہ پہلے کے جو لوگ ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے ماتھا ٹیکتے تھے، ماتھا رگڑتے تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کا بھی حال یہی ہوا کہ جیسے ہی کوئی ایک بت خانہ ان کو نظر آیا فوراً کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی رب بنا دو. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل نے جس مقام سے بحر احمر کو عبور کیا، جو غالباً ابھی جو موجودہ نہر سویز ہے یا اسماعیلیہ کا جو علاقہ ہے اسی کے درمیان کا کوئی وہ مقام ہوگا، جب یہ لوگ یہاں سے گزر کر جزیرہ نمایاں سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوئے، تو وہاں پر اس زمانے میں جو اس کا مغربی اور شمالی حصہ تھا، پہلے مصر کی سلطنت میں تھا وہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر کچھ کانیں بھی تھیں، یعنی کچھ دھاتوں کی کانیں تھیں، جس کی وجہ سے اہل مصر اس سے بہت فائدہ بھی اٹھاتے تھے، اور ان لوگوں نے اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھاونیاں بھی بنا رکھی تھیں. ابھی ابھی ایک کوئی وہاں سے اس کے آثار برآمد ہوئے ہیں آثار قدیمہ کی کھدائی میں، تو وہاں سے کہا رہے تھے کہ اسی چھاونی، یعنی وہ جہاں پر چھاونیاں تھیں اور جہاں پر یہ بڑی بڑی کانیں تھیں دھاتوں کی، اس مقام پر ایک بڑا بت خانہ تھا، اس کے آثار اب بھی وہاں نظر آتے ہیں. اور وہاں پر ان لوگوں نے ایک ان کی قوم نے چاند دیوی کا بت بنا رکھا تھا یا اس کا بت خانہ وہاں موجود تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہیں سے بنی اسرائیل گزرے ہوں گے اور اس بت خانے کو دیکھ کر یا وہاں کے بتوں کو دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی ایک نعوذ باللہ بت بنا دیجئے، اور ان کو ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی. اور آج بھی بہت سارے بگڑے ہوئے یا صحیح عقیدہ نہ رکھنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کسی کو سامنے رکھ کر تو نہیں پوچھتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن شیخ کا تصور ہم اپنے سامنے لائیں، شیخ کا تصور تم کرو گے تو تم کو اللہ یاد آ جائے گا. تو پہلے شیخ کا تصور دل میں لانا ضروری ہے، اور وہ تصور لاتے ہیں شیخ کا تو یہ پھر بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ تصور بھی کیوں لا رہے ہیں کسی کا اور کہتے ہیں کہ اس سے سکون ملتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے شیخ کا تصور لانے سے؟ تو یہ دیکھا جاتا ہے پھر بنی اسرائیل کی اس قوم میں اور پھر ایسے مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے گزار دیا اور پہاڑ ایسے ہو گئے تھے، یعنی پانی دونوں طرف پانی تھم گیا، اور ایسے تھم گئے جیسے کہ کوئی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اس طرح سے پانی تھم گیا اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا. بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، اور فرعون کا لشکر جب بیچ ادھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا اور وہ لشکر عین وسط میں اس کو غرقاب کر دیا گیا. اب یہ لوگ جب یہاں سے نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، الٹا ایک بت کی فرمائش کر دی. یعنی یہ بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یہی دراصل انسان کی لا علمی اور ناسمجھی ہوتی ہے. تو پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنا وعدہ نصرت پورا کیا، ان کو فتح سے سرفراز کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسطین، شام اور مصر سب کا مالک بنا دیا. لیکن اب یہ جو بت پرستی سے مانوس تھے جب یہ پہلے فرعون کی بندگی میں، فرعون کی غلامی میں، تو بت خانے کو دیکھ کر اب ان کو ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ان کے پرستش کے لیے بھی ایک بت بنا دیا جائے. ایک بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے کہ جو قومیں اس طرح سے غلامی کا شکار ہوتی ہیں، ان کے اندر وہ غلامی کے جراثیم کچھ ایسے پائے جاتے ہیں یا اس کی وجہ سے ایسا حال ہوتا ہے کہ پھر وہ قوم جو اس کا اصل مقصد ہے وہ بھلا دیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے رہ جاتی ہے. اس کے اندر کوئی طلب اور تڑپ نہیں رہتی جدوجہد کی، کوشش کی یا آگے بڑھنے کی. تو ان کی جو محکومانہ زندگی تھی جس میں وہ ایک غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اندر عزم اور ہمت کی کمی ہو گئی، ان کی روح ایک طرح سے مردہ ہو گئی. اور جو لوگ غلامی کی زندگی پر قانے ہو جاتے ہیں، یعنی بس سوچتے کہ نہیں اب ہم تو اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اب کیا کریں، کوئی کوشش کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ایسے لوگ مزید جدوجہد کی طلب ان کے اندر باقی نہیں رہتی، وہ کوئی کوشش نہیں کرتے. جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہوا کہ عرصے سے مصریوں کی غلامی میں رہتے تھے اور پھر اس غلامی پر وہ قانے ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی. بس فرعون جس طرح ان پر ظلم کرتا وہ ظلم سہتے رہتے اور غلامی میں زندگی بسر کر دی. وہ تو اچھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو رہائی دلوائی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر ان کے جو اخلاق تھے یا عادات تھیں وہ مسخ ہو گئے تھے یا اندر ہی کہیں گم ہو گئے تھے کہ ان کے اندر وہ طلب بھی باقی نہیں رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر اور استقامت کی تلقین کی تو شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا شکایت کرنے لگے. یعنی جب پیچھے جو واقعہ گزرا ہے کہ اے موسیٰ تیری وجہ سے تو ہم اور تکلیف میں پڑ گئے، اور دوبارہ ہم پر وہ حکم نازل ہو گئے کہ اب ان کے بیٹوں کو مار دو اور عورتوں کو زندہ رکھو. یعنی ایسی قوموں کی عادت پھر کیا ہو جاتی ہے کہ وہ شکایتیں زیادہ کرنے لگتی ہے بجائے اس کے کہ آگے بڑھے. پھر ایک اور سبق ہمیں ان واقعہ سے جو ملتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یا بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، تو ایک دین کے دائی کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیشہ دعوت حق کی مخالفت طاقتور گروپ یا طاقتور جماعتوں نے کی ہے. لیکن یہ طاقتور جماعتیں کتنی بھی بڑی رہی ہوں، چاہے وہ فرعون جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، یہ لوگ ہمیشہ ناکام رہے. ہم پیچھے قوموں کے واقعات پڑھ چکے ہیں، پانچ قوموں کے واقعات کا جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. چاہے وہ کتنے بھی بڑے بڑے سردار رہے ہوں، کتنے بھی مالدار رہے ہوں، چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ رہا ہو، ہمیشہ سے یہ ناکام ہی ہوتے رہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کیا کہ جیت ہمیشہ حق پر رہنے والوں کی ہوتی ہے، چاہے ان کی جماعت چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو یا غریب لوگ ہی کیوں نہ ہو، بظاہر کوئی ساز و سامان ہی کیوں نہ ہو ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ کامیابی اور کامرانی حق پر رہنے والوں کو ملتی ہے۔ تو جو قوم ہدایت یافتہ ہوگی، جس کے اندر صبر ہوگا، جو حق کے لیے اس راہ میں جدوجہد کرے گی، ہمیشہ کامرانی اسی کو نصیب ہوگی، چاہے راستے میں کتنی بھی مشکلات آئیں۔ تو لہٰذا ایک داعی دین کو ان مشکلات سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کے واقعہ سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک نبی کا کس طرح سے بیان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں اور پوری واقعے میں ہمیں بہت زیادہ ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے، کس قدر کس درجے کا ان کے اندر صبر تھا اور کیسی ان کی صفات تھیں، اور کتنا صبر سے انہوں نے کام لیا، پیشنس سے اور حکمت سے، کہ وہ قوم جس کو وہ چھڑا کر لائے ہیں اس شرک کی گندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، جس کو وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا حامل بنانا چاہتے ہیں، وہ قوم ان سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم کو ایک الہ بنا دو، ایک معبود بنا دو جس کی ہم پوجا کریں۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیسا کہہ رہے ہیں، حکمت سے معاملہ نپٹا رہے ہیں کہ بھلا تم کیسا مجھ سے تقاضا کر رہے ہو، تم جن لوگوں کو دیکھ کر ایک بت کی فرمائش کر رہے ہو، یہ تو دراصل سارا بیکار کام ہے، یہ تو برباد ہونے والے عمل ہیں، سراسر باطل ہے۔ اور پھر ابھی تم سوچو تو صحیح کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی، تم کو زمین کا وارث بنایا، تم کو بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا، تو بھلا تمہارے لیے کوئی اور رب کیسے تلاش کیا جائے، تمہارا رب تو وہی ہے جو رب العالمین ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وہی ان کو احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اس احسان کو تو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم کو کیا فضیلت دی، تم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون کا حال یہ تھا یا اس کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ تمہیں تکلیفیں دیتے تھے، عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یعنی نسل کشی پر آمادہ ہو گئے تھے، اور جس میں تمہارے لیے آزمائش بھی تھی، اور واقعی میں بہت بڑی آزمائش ہے دیکھا جائے۔ اور ہم اس بات کو نہیں نظر انداز کر سکتے کہ بنی اسرائیل نے تکالیف تو اٹھائیں، غلامی برداشت کی، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں۔ اور جرم کیا تھا ان کا؟ کہ وہ مسلمان تھے بس۔ اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ صرف مسلمان ہونے کے جرم میں آپ پر کیا کیا الزام لگا دیے جاتے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دی جاتی۔ آج بہت سارے مسلمان صرف اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنے قابل بھی ہیں تو بھی وہ جاب سے محروم ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو آزمائشیں اس راہ میں تو آزمائشیں آئیں گی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان والے ہیں اور آپ پر آزمائش نہ آئے، لیکن ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا اور استعانت اللہ سے طلب کرنا، مدد اللہ سے مانگنا، یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور فتح اور کامرانی سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوں، صبر، ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنے والے، ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنے والے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کا وارث بنا دے، اور انجام کر آخر کر متقین ہی کے لیے ہے، تو متقین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کروا دے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مُسْتَكْبَرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم